الحمد کے فوراً بعد آپ رکوع کر سکتے ہیں یا جہاں قنوت پڑھنا ہے دوسری رکعت سے تو وہاں قنوت پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر گیارہویں رکعت جس کے بارے میں نے پہلی مجلس میں بھی بہت تاکید کی تھی اور شب جمعہ مرحومین کو یاد کرنے کے حوالے سے دوبارہ نماز شب کی گیارہویں رکعت کا ذکر آئے گا 40 مرحوم مومنین و مومنات کے لیے. تو گیارہویں رکعت کا طریقہ عام کتابوں میں بہت تفصیلی ہے. نفل نماز کی خصوصیت یہی کہ ومن شاء تعلم و ومن شاء تکثر, جو چاہے اسے بہت مختصر کر کے پڑھ سکتا ہے اور جو چاہے تو اسے بہت پرانی کر کے پڑھ سکتا ہے. بلکہ شبائے قدر کے اندر جو 100 رکعت یا 102 رکعت قضا نماز پڑھی جاتی وہ تو واجب نماز ہے, وہ تو نافلہ نہیں, اس کو بھی خاصا شوق کیا جا سکتا. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپنے وقت میں آہستہ آہستہ کر کے بیان کی جائیں گی. آج جو اصل مسئلہ بیان کرنا ہے, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو لوگ ویک ڈیز میں آ جاتے ہیں اور پھر افطار کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں, یہ ان کا حوصلہ ہے تو ان کا زیادہ امتحان نہ لیا جائے. ویک ڈیز کے اندر میں مسائل کو بہت کم بیان کروں گا تاکہ تقریر کو پورا وقت مل جائے اور سارا پروگرام وقت میں سمیٹا جائے. لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ, اور یہ بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس کا کوئی نگیٹو مطلب نہ نکال لیا جائے, کہ تلاوت قرآن جو ہم کرتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. جو میں نے پرسوں نماز کے لیے کہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے بزرگ ہم کو کمپلیٹ نماز سکھاتے تاکہ کوئی مرضی آئے کوئی مرضی چلا جائے زمانہ کچھ بھی ہو, نمازیں ہماری ہر مرضی کے اعتبار سے صحیح رہیں, ہم کو وہ پرابلم نہ. جو تقلید کا اصل پرابلم ہے کہ جب خدا نہ کرے کسی مرضی کا انتقال ہو اور نیا مرضی آئے تو آپ کو اپنی ساری عبادتیں دوبارہ پہلی کرنا پڑتی ہیں اس کے فتوے, کہ بھائی جو ہم وضو کر رہے ہیں کیا یہ مرضی وضو کے اسی طریقے کو مانتے ہیں کہ نہیں, اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ مرضی نماز کے طریقے کو مانتے ہیں کہ نہیں. تو وہ یہ پرابلم ہم کو نہ ہو تو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں بزرگ وضو ہو کہ غسل ہو کہ نماز ہو تو اتنی کمپلیٹ سکھاتے تھے کہ ہر مرضی کے خطرے کے حساب سے وہ ٹھیک ہوتی تھی. نہیں اس میں غسل غلط کہہ گیا, غسل تو ہمارے یہاں سکھایا ہی نہیں جاتا. اب اور دادا کو غسل نہیں آتا تھا تو بیٹے اور پوتے کو کیا سکھائیں گے, یہ خالی مذاق کی بات نہیں ہے, ایسے کتنے واقعات پڑھے گئے. تو غسل تو ایک ایگزمپٹ ہے اس سے, لیکن وضو اور نماز خود کمپلیٹ طریقے سے سکھائی جاتی تھی, جس کی وجہ سے جب کوئی نیا مرضی آتا ہے تو ہمیں وضو اور نماز کے اندر بہت کم ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے اعمال کو دوبارہ جا کے چیک کریں. اور اچھی چیز ہے کسی طرح سے قرآن پڑھنا, قرآن جو ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن, یہ ہمارے یہاں جو طریقے سے سکھائی جاتی ہے تلاوت کی کمپلیٹ طریقہ ہے جس میں تمام مراجع کے فتوے آ گئے. یہ اصل میں ایک الگ سائنس ہے جو قاریوں کا ایک علم ہے, لیکن تلاوت قرآن کا جو طریقہ ہے یہ ضروری نہیں کہ مراجع اس سے ایگری کریں, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز واجب نہیں. اب میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اچھے خاصے تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوت بگاڑ دی جائے, لیکن قرآن کی تلاوت سے آج کل ماہ مبارک رمضان تلاوت سے قرآن کا مہینہ, دنیا کے ہر مسجد ہر امام والے میں کسی نہ کسی طریقے سے تلاوت قرآن ہو رہی, چاہے باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ, چاہے خالی خانہ پوری کے لیے کہ بھائی اس ایمانداری میں بھی تلاوت کا سیشن ہوا, لیکن ہو ضرور رہا ہے قرآن کی تلاوت کا سیشن. سب جو اچھے بھلے پڑھ رہے ہیں ان کی تلاوت غلط نہ ہو, لیکن یہ بھی بتاتے ہوئے کہ ضروری نہیں کہ تلاوت کے یہ جو اصول یا رول آپ ایک قاری سے سیکھتے ہیں یہ شریعت یا فقہ میں بھی اسی طرح سے ثابت. اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ ویسے ہی ہمارا آج کا زمانہ علماء دشمنی کا زمانہ, مراجع دشمنی کا زمانہ, اور پھر کچھ مسئلے رہ رہے کے ایسے رپیٹ ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں بھی ہے مرجع دشمن وہ بھی مرجع کے بارے میں کچھ سوچنے میں تو مجبور ہو جاتا ہے. یہی رمضان کا مہینہ اس کی اسٹارٹنگ بھی ایک پرابلم بنتا ہے اور اس کا اینڈ بھی ایک پرابلم بنے گا. تو اس ماحول میں تو دجال اور شیطان کو اور زیادہ موقع ملتا یہ بات پھیلانے کا کہ دیکھیے یہ تو ہمیشہ سے انڈسپیوٹیڈ مسئلے, اس کے اندر بھی اختلاف شروع کر دیا گیا ہمیشہ سے ان ڈسپیوٹیڈ مسئلہ اس لیے ہم کو لگتا تھا کہ ہم اس سے پہلے کبھی ان چیزوں کو پڑھتے ہی نہیں. جو معاشرے میں ہوتا چلا آ رہا ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہی مسئلہ ہے. چلی بہت لمبی بات ہو رہی ہے, میں مختصر کرتا ہوں. تو تلاوت قرآن کے حوالے سے میں نے اس لیے کہا کہ ایک دو اور تین, تین مومن مجھے مختلف اوقات میں ایسے ملے. ایک جب بالکل میرا بچپنے کا اختتام تھا, اور ایک جب میری جوانی تھی, اور ایک جب میرا بڑھاپا. یعنی تین مختلف جنریشن کے مومن مجھے ملے. ایک صاحب نجف اشرف میں آیت اللہ ہے محسن الحکیم کے پیچھے نماز جماعت پڑھ کے آئے, اور ایک صاحب نجف اشرف کے اندر آیت اللہ ہے خود کے پیچھے نماز جماعت پڑھ کے آئے, اور ایک صاحب ام مقدسہ کے اندر ان مرضی کے نیچے نماز پڑھ کے آئے جن کا حال میں ہی انتقال ہوا. یہ الگ الگ لوگ تھے اور الگ الگ علاقوں کے تھے, اور ان تینوں نے الگ الگ انداز سے یہ کہا کہ یہ مرضی ان کو نماز تک پڑھانا نہیں آتی, قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, ان کے مخارج غلط ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے. نماز تک ہم ان کے نیچے نہیں پڑھ سکتے, تکلیف تو چھوڑی. پھر باقاعدہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی بنایا ہوا واقعہ ہے, مصنوعی واقعہ نہیں ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے. ہمیں مسلم حکیم کی غلط غلط کر دی کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن غلط تو چلے پھر بھی ایک ٹیکنیکل علم. ہمارے خود کے نیچے ایک نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں, لیکن ان کو تو نماز پڑھانا ہی نہیں آتی. یہ والی جو غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس کے لیے یہ ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ماشاء اللہ جو قرآن سکھایا جاتا ہے, آدھا تو بہت اچھا سکھایا جاتا قاریوں کے اصولوں کے مطابق, آدھا جو ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہوتا کہ اس میں مخارج کا ہمارے یہاں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس طرح. لیکن قرآن پڑھنے کے جو آداب ہیں یہ فقہ میں اس طرح سے ثابت نہیں. اب بہت تھوڑی سی ایک بات کہہ دوں اور یہ چیپٹر کلوز کر کے آگے بڑھوں. یہ مسئلہ بھی اس لیے میں نے بتایا کہ سورہ کہف کی تفسیر میں دجال کے طریقوں میں طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ یا علماء کی توہین کروائے گا, یا دل میں یہ خیال پیدا کرے گا جو حضرت موسیٰ کے دل میں پیدا ہوا تو وہ حضرت خضر کے پاس بھیجے گا کہ مجھ جیسا جاننے والا کوئی نہیں. یہ خیال آ جانا کہ جی عالم کی ہم توہین نہیں کرتے, لیکن ہمیں ضرورت ہے عالم کی. پڑھے لکھے 21st century کے ٹورنٹو یا نیو یارک کے بیٹھنے والے آدمی ہیں, بہت ساری ہمارے پاس معلومات ہیں. ایک ریموٹ کے ایک بٹن کے ذریعے ہم ساری دنیا کی سائنسز معلوم کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے ایک تو عالم کی بہن ایک تو ہی نہیں, لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے عالم. یہ جو خیال ہے وہ انہیں مسئلوں سے استعمال کر کے مذہبی معاشرے کو شیطان گمراہ کرتا. اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کا خلاصہ نہیں رہی ہے, وہ ابھی اپنے وقت میں بات آئے گی, وہ اشارہ کر دیا تو یہ مسئلہ میرے سورہ کہف کے موضوع سے ریلیٹڈ. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلاً تلاوت قرآن میں یہ لکھا وہ قاری آپ کو سکھائے گا عالم نے کہ جہاں وقت پہ لازم لکھا ہو تو اس کا مطلب یہاں ٹھہرنا ضروری, اور عموماً وقت پہ لازم وہی لکھا ہوتا ہے جہاں پہ اگر آپ نہ ٹھہرے تو آیت کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا, چاہے وہ آپ کی نیت نہ ہو لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا. مثلاً آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں بری ہوں مشرکین سے, اور رسول نے یہ کیا اب میں بری ہوں مشرکین سے, یہاں پہ لکھا ہوگا وقف اعظم ٹھہر جاؤ رک جاؤ یہاں, پھر سانس لے کے کہا رسول نے یہ کیا. اور اگر بغیر روکے پڑھو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ اللہ نے کہا میں بڑی ہوں مشرکین سے اور رسول سے. تو وقف لازم عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ نہ ٹھہرے تو معنی میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی, لیکن شرم جب آپ کی نیت نہیں ہے معنی میں کوئی گڑبڑ کرنے کا ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے مستحجین کے اعتبار سے وقف لازم کا خیال کرنا ضروری نہیں. جب وقف لازم لکھا اپنا روکے تو کوئی بات نہیں. یہ عربی زبان کا لازم ہے, یہ فقہ والا لازم نہیں ہے کہ جس کی پابندی نہ کرنے پہ آدمی گناہگار. وہ جن صاحب نے قرآن کی غلطی ایک مرضی کی پکڑی, ان تین میں سے ایک مرضی وہ یہی پکڑی کہ وہ وقف لازم سے نہیں رکے. اسی طریقے سے کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں لامالف بنا ہے, کہاں تین نقطے لگے ہوئے ہیں, کہاں جیم ہے, کہاں سواد ہے, یہ سارے جو اصول اس کے قائلوں نے رکھے اچھے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کی پابندی لازم بھی نہیں ہے, بلکہ ان میں سے اکثر کی پابندی تو مستحب بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کے علاوہ بھی مکے مدینے میں جب آپ جاتے وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وقت لازم کا کوئی خیال نہیں رکھتا. کبھی وہ تو دشمن اہل بیت اور دشمن قرآن مگر عربی زبان پڑھنے کے حوالے سے بات کی جا رہی. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ جاننے کے نتیجے بعض ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے شہر کے علماء سے بڑھتے بڑھتے مراجع کرام تک پہنچ جاتا. اور اس کے حوالے سے دو تین بہت اہم مسئلے اور ہیں لیکن وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. آج تفسیر قرآن میں ایک ایسا واقعہ آ رہا جو خود اتنا لمبا ہے کہ اگر میں نے براہ راست بات شروع نہیں کی تو یہ واقعہ نامکمل رہ جائے گا اور دو حصوں میں اس کو بیان کرنے کا مطلب ہے ٹائم کا ویسٹ. کیونکہ دوبارہ کل شروع کریں گے تو تھوڑی تفصیل بتانا پڑے گی تو مسائل کو یہیں تک روکیے اور ایک مرتبہ پھر اس بات پر آئیے کہ قرآن کریم کا پورا نمبر 18 سورہ کہف. اگر قرآن سوروں کے نام جو ہے وہ اس لیے نہیں رکھے جاتے ہیں کہ جو نام ہے وہ اس سورے کا کوئی بہت امپورٹنٹ میسج یہ مطلب نہیں ہوتا. جیسے سورہ بقرہ کا نام اگر سورہ بقرہ ہے تو اس لیے نہیں کہ گائے کا بہت اہم میسج. یہ جو عربوں کا اس زمانے کا ایک عام طریقہ تھا اس کے اعتبار سے خالی یاد کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا ترجمہ ہوگا صحیح معنوں میں نام کا ترجمہ اس گائے والا سورہ. سورہ کہف کا ترجمہ ہوگا وہ غار والا سورہ. کہف یعنی کھیت. ہم یہاں پر سب سے پہلی بات تو علماء اسی بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ کہف غار والا سورہ. تو غار بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے اور کہف بھی عربی زبان کا لفظ. ترجمے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے سمجھایا گیا اگر اسی سے سمجھا دیا گیا. لیکن نہیں, دونوں میں ٹیکنیکل فرق ہے. عربی زبان میں کہف بھی غار یعنی کیف کو کہتے ہیں اور غار بھی عربی ہی کا لفظ. غار ہرا غار سور جب مکے میں جا کے زیارت کرتے ہیں تو غار عربی کا لفظ. لیکن عربی میں ان دونوں میں فرق ہے. اردو میں دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا. عربی میں خود لفظ غار. نور بلبل کو آپ یار غار کی بہت زیادہ تشریح سنتے رہتے ہیں, بہت تفصیل مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عربی میں غار کہتے ہیں اتنا چھوٹا کیو یا اتنا چھوٹا غار کہ جس میں مشکل سے دو یا تین یا چار آدمی آ سکے اس سے زیادہ نہیں. سنا کہ اگر آپ نے غار ہرا کی زیارت کی ہو اور آپ کو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو بڑی حیرت ہوتی. ہاں 25 سال پہلے ہوئی, 14 سال نہیں, 100 سال نہیں, 50 سال نہیں, 25 سال پہلے ہی غار ہرا پہ جانا باقا نے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا تھا کہ مکے میں جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ہم لوگ ان کو روکا کرتے کہ آپ اس غار ہرا کی زیارت پہ اس لیے نہ جائیے کہ یہ اتنا تکلیف دہ راستہ ہے. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو آپ کا واجب حج چھوٹ جائے اور ہر وہ سنت کام جو واجب سے ہو سکے وہ حرام ہو جاتا. لیکن 25 سال میں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ راستہ بھی بڑا شاندار سا بن گیا ہے. اتنی کثرت سے لوگ آتے جاتے ہیں کہ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے بھی وہ پگڈنڈی جو ہے کافی سہل و آرام دہ ہو گئی. اور یہ ہے کہ جب آپ ہر سیزن میں جاتے ہیں تو مزہ بھی آپ کو نظر آتا. میں آج سے 30 سال پہلے تو حالت تھی کہ آگے وہاں جاتا تھا اکیلا ہوتا تھا, تو راستہ بھی نہیں. ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم بھٹک کے اس پگڈنڈی کے بدلے اس پگڈنڈی میں نکل گئے تو ہمارے ہیرا کے بدلے ہمارے سور میں نہ پہنچ جائیں گے اور کراچی نہ پہنچ جائیں مطلب چلتے چلتے. تو وہ اب وہ بھی نہیں کہ اس لیے اب ہمارے ہیرا میں جانا کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی کا نتیجہ یہ کہ حج پر جانے والے مرد تو مرد خواتین تک کی تفصیل تعداد جاتی ہے. لیکن زمین سے ہمارے ہیرا تک پہنچنا غار ہرا کا بہت گہرا تعلق ہے. غار ہرا کا بہت گہرا تعلق ہے ماہ مبارک رمضان سے. ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ. غار ہرا وہ غار ہے جس میں پہلا قرآن نازل ہوا. اگرچہ وہ رمضان نہیں تھا, وہ 27 رجب تھی. انا انزلنا فی لیلۃ القدر اس کی تشریح میں آئے گا کہ قرآن کون سا رمضان تھا جس میں قرآن نازل ہوا. اور 27 رجب کو ہم جو اعلان رسالت کی عید مناتے ہیں کہ پہلی اقرا جس میں رب کا لذیذ 27 رجب کو آئی. لیکن قرآن کا مہینہ رمضان دیش کو چھوڑتے ہوئے کہ کون سی تاریخ کو آیا, لیکن مہینہ یہ رمضان اور قرآن پہلا قرآن اس زمین کے اندر اس زمین میں جو نازل ہوا ہے وہ غار ہرا میں نازل ہوا. ایک تو اس لیے بہت گہرا تعلق اور دوسرا اس لیے کہ ایک پیغام پہنچا دیجیے گا آپ کو اپنے باقی ساتھیوں پر جو مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہوں گے. لیکن بہرحال اس وقت بھی مجھے خاصے مومنین اپنی توقع سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو وہ یہ کہ 4 دن کے بعد خصوصی طور پہ میری اپنی گزارش ہے کہ کسی طرح وہ لوگ آ جائیں, اس لیے کہ میری ماں کے اصال ثواب کی مجلس, اور میری بھی نہیں اصال ثواب نہیں, اللہ میں غلط کہہ دیا, میری ماں کے لیے مجلس ہے, وہ آپ کی بھی ماں, جو ان کی بھی ماں ہے, وہ علماء کی ماں, وہ مراجع کی ماں, وہ ام المومنین والمومنات, اور ایسی ام المومنین والمومنات کہ یہ رقم اگر سجتا ہے تو صرف خدیجہ طاہرہ کی ذات سے سجتا. اپنی ماں کی مجلس میں کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے تو وہ تمام صاحبان ایمان کی ماں, اور یہی فضیلت کم نظر نہیں آ رہی کہ اس سے بڑھ کے یہ فضیلت آتی ہے. ہماری ماں کی کیا حیثیت ہے جو فاطمہ کی ماں کا کی فضیلت اور درجہ ہے, تو یہ سمجھ کے 9 اور 10 رمضان کی درمیانی رات کو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے آئیے گا کہ مولانا کو سننے مت جائیے, لے کے خدیجہ طاہرہ کا حق ادا کرنا, اور خدیجہ طاہرہ کی لائف ہسٹری میں خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ نظر آتا کہ آج سے 30 سال پہلے جو میں نے کہا جوان اور طاقتور آدمی کے لیے جس غار میں جانا ناممکن یا مشکل ہو رہا تھا, 1400 سال پہلے وہ خدیجہ طاہرہ 50 یا 60 سال کی عمر میں, یہ اختلاف روایت ہے, اس غار ہیرا میں تنہا جاتی تھی, تو بڑی مقدس جگہ ہے یہ غار ہیرا, لیکن آدمی زحمتیں اٹھا کے جب غار تک پہنچتا تو پھر جا کے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ غار تک پہنچ جانا یہ ایک مرحلہ, خود غار کی زیارت کرنا اس سے زیادہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اتنا چھوٹا غار, اتنا تنگ غار کہ 2 سے 3 آدمی وہاں پہنچ جائیں تو پھر نہ صرف یہ کہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے بلکہ جو آدمی اندر ہے ان کو بھی مار رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کہیں جان کو خطرہ نہ ہو جائے. ایسا ہوا آج تک نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اتنا تنگ قسم کا غار ہے جس میں مشکل سے 3 آدمی آ سکتے ہیں, اور ہر سیزن جیسا کہ میں نے کہا کہ 30 سال پہلے وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, تو راستہ بڑا مشکل تھا, عبادت کا بڑا مزہ آتا تھا. آج راستہ بہت آسان ہے لیکن رش اتنا ہے کہ عبادت ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے عبادت کریں, اتنا بڑا مجمع ہے. تو 3 یا 4 آدمیوں کی کیپیسٹی غار ہیرا کی, اس کو عربی میں غار کہتے ہیں. غار سر یا رسول اللہ تھے اور ان کے 11 غار تھے, اور یا کوئی ایک آدھ کام کام کوئی ہوگا تو یہ کہ وہ ہے غار جس میں اتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے, اور صاحب عربی میں کہتے ہیں اتنے بڑے غار کو جس میں 10 آدمی 15 آدمی 30 آدمی 50 آدمی 100 آدمیوں کی فوج بھی چھپا دی جائے. تو دونوں لفظ عربی کے ہیں لیکن صاحب مانے بڑا غار, اور اس کے حوالے سے قرآن کریم کا جو 18واں سورہ اس کی جو 2-3 خصوصیات میں نے اب تک بتائی, اس کے علاوہ ایک 2 خصوصیات سن لیجیے تاکہ اس کے بعد ہمارا موضوع جو ہے وہ آگے بڑھے, جو دن سے لگ رہا ہے کہ موضوع اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے. ایک خصوصیت اس پورا اسٹاف کی یہ بھی, مادری اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ پورا فائدے پہنچاتا ہے, وہ زمرن ذکر آئے میں نے بار بار ایک لفظ کہا کہ شاید اچھا لفظ تو نہیں, یہ بونس کا فائدہ ہے, اصلی فائدہ وہ نہیں. اور روحانی اعتبار سے بھی یہ پورا فائدہ پہنچاتا ہے وہ آپ نے سن لی, اور پھر شیطان اور دجال سے بچنے کے لیے جو یہ پورا فائدہ پہنچاتا ہے وہ آپ نے سن لی. یہ پورا پورے قرآن کا وہ پورا ہے جس میں شیطان کی حقیقت بتائی گئی, ساری سوروں میں شیطان کی حقیقت نہیں آئی ہے, شیطان کے طریقے آئے ہیں, شیطان کا مشن آیا, حقیقت شیطان وہ پورے قرآن میں خالی اسی ایک سورے ہے. اس سورے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ میں نے مسائل میں آپ کے سامنے پرسوں بیان کی کہ پورے قرآن میں جب کسی ایک سورے کی تلاوت کا موقع کا کوٹے کے بازار میں آئے تو میرے مظلوم آقا نے کسی اور سورے کا انتخاب نہیں کیا, سورہ صاحب کا انتخاب کیا. اگرچہ اس وقت جس سورے کی تلاوت کر کے جو ظاہری مقصد تھا وہ تو حاصل ہو جاتا, ظاہری مقصد تھا نامحرموں کی توجہ سیلانیوں سے ہٹ کر کٹے اثر کی جانب ہو جائے, یہ ان کے لیے بہت بڑی عجیب بات ہوتی, تو کوئی بھی سورہ آقا حسین تلاوت کرتے یہ مقصد حاصل ہو جاتا. اور اتنی بات ہے کہ آدمی جب بھی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھتا ہے, یہ شروع میں دیکھتا ہے یا آخر میں دیکھتا, یا یہ جو مشہور مشہور اس کے چیپٹر ہیں وہ دیکھتا, آقا نے ایسے سورے کی تلاوت کی کہ عام حالات میں کوئی سورہ اسٹاف کو جانتا بھی نہیں, تو کوئی نہ کوئی یقیناً اس کے اندر ایک ایسا میسج ہے جس کا تعلق کوفے والوں کی غداری سے بھی ہے, اور جس کا تعلق قیامت تک کے مومن کی بیداری سے بھی. تو اس اعتبار سے سورے کو ہمیں عام اسٹڈی کے علاوہ کربلا کے کانٹیکسٹ میں بھی اسٹڈی کرنا. اور پھر اس سورے کے اندر 2 خصوصیتیں اور, پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پورا ایگزیکٹ قرآن کریم کا آدھا بنتا ہے. جو قرآن کریم میں 30 پارے, پاروں کا سسٹم تو رسول اللہ کا یا معصومین کا بنایا, جو وہی نہیں, اس کے اعتبار سے بھی آدھا قرآن ہوگا جہاں پندرہواں پارا ختم ہوتا اور جہاں سولہواں پارا شروع ہوتا ہے. 114 سورے تو خیر سوروں کو تو آدھا کر ہی نہیں سکتے, اس لیے شروع کے سورے اتنے بڑے بڑے تو 3 سوروں میں جو ہے وہ 50 آخری 50 چھوٹے سورے آ جائے. لیکن اگر قرآن کے آپ لیٹرز گنے, الحمدللہ رب العالمین, الحمد علیہ السلام, ہے جین دال رے تھے, شروع سے لے کے آخر تک بالکل آدھا قرآن کہاں سے ہوتا ہے؟ جسے کہا جا ہاف, وہ ہے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے میں, جب یہ نوجوان سو جانے کے بعد پہلی مرتبہ اٹھے. حالانکہ ابھی ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ شروع نہیں کیا, لیکن کون پڑھا لکھا نہیں جانتا کہ یہ وہ نوجوان تھے جو گئے سو گئے, پھر اٹھے, ان کا اٹھنا قرآن نے بتایا, پھر سو گئے, پھر اٹھے, پھر اٹھنا حدیث نے بتایا, حدیث دو سات, پھر سو گئے, اور پھر اٹھیں گے جب ظہور امام کی آواز جبرائیل دے رہے ہوں گے. سب سے پہلے جو 7 نوجوان پہنچیں گے وہ یہ ہوں گے. تو یہ سونے کے بعد سے 2 مرتبہ اب تک اٹھ چکے ہیں. ایک واقعہ قرآن ہی میں آیا ہے, ایک واقعہ حدیث سے بسات میں آیا. جیسے حدیث غدیر ہے, حدیث سفینہ نوح ہے, حدیث باب مدینہ تلیل ہے, حدیث نوح ہے, ویسے حدیث ہمارے حدیث بسات وہ اپنے موقع پر آئے گی. لیکن وہ حدیث میں, یہ قرآن میں, اور آخری مرتبہ ان کا اٹھنا ظہور ایمان کے بعد ہے, وہ تو دنیا کی تاریخ میں بیٹھا آئے گا. پہلی بار جب اٹھے اور اپنے میں سے ایک سے کہا تھا جا کے بازار سے کھانے پینے کی چیز لاؤ, تجھے تفسیر نہ بھی پڑھی اور نہ بھی سنی اتنا اس سے معلوم. تو اس وقت جملہ یہ بھی کہا تھا ون جپا لچپ, ون جپا لچپ. جب یہ لفظ قرآن میں آپ پڑھے نا 15 پارے کی تلاوت, 15 دن کے بعد جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے, دیکھیں گے تو موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے قرآن, صرف ایک لفظ جو بھی موٹا لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ ٹھیک یہ لفظ ہے, پورا قرآن جا کے یہاں پہ آدھا ہو جاتا ہے, آدھا قرآن اس سے پہلے اور آدھا اس کے بعد. اور میں نے کہا لیٹر کے بعد, قرآن کریم کے اندر کتنے لیٹر ہیں, ورڈ نہیں کہہ رہا ہوں, الفاظ الگ ہے, ہر کے اعتبار قرآن کریم میں کتنے حرف ہیں جنہوں نے ایک ایک حرف گنا. ون یا کا لچن اس کے اندر بیچ میں 6 ہے, ایک نام ہے, عربی میں 4 کہیں گے لیکن میں اردو کی مضمون پڑھ رہا ہوں. ون یا کا لچن کے 6 پر قرآن کا پہلا حرف مکمل ہوتا اور نام سے قرآن کا دوسرا حرف شروع ہوتا ہے, یہ دونوں مل کر ایک لفظ میں آئے ون یا کا لچن. تو ایگزیکٹ حساب کے اعتبار سے جو ایگزیکٹ حرف ہوگا وہ یہ, وہ سورہ کہف ہے, اس کا لفظ ہے ولی تلقب. اور ولی تلقب کے میننگ بھی بہت اہم, شیطان سے بچنے کے لیے یہ سورہ, جو میں نے کیوں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا, گناہ شیطان کرواتا. اب یہ دوسری بات ہے, باہر کا شیطان ہے, اندر کا شیطان ہے, لیکن باہر شیطان ہے, گناہ شیطان کرواتا. یہ سورہ دجال سے بچنے کے لیے یہ تلقب کا ترجمہ کیا, یہ سورہ کہف کے بیچ میں لفظ آیا, جو پورا قرآن جو ہے نا بالکل ایک دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو رات کے وقت ہمارے انڈیا اور پاکستان میں چوکی دار, پہرے دار, سیکورٹی گارڈ آواز لگاتے ہیں جاگتے رہنا, ہوشیار رہنا, بی الرٹ, بی کوشل. ون یہ تلقب کا مطلب ہے بی کوشل, بی الرٹ, ہوشیار, خبردار. اب آیت میں یہ لفظ جو آیا ہے وہ ابھی سے بتا دوں تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو. آیت یہ کہ نوجوان اٹھے اور 6 نے اپنے ساتھیوں سے کہا جا کے کھانا لاؤ, بل یہ تلسٹ, لیکن بہت ہوشیار ہو کے جانا, الرٹ ہو کے جانا, چوکس ہو کے جانا. باغیچہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیج چکا, وہ کہیں تمہیں پکڑ ڈالے. تو یہ اس لیے لفظ آیا, لیکن ترجمہ کیا, ہوشیار اور خبردار. شیطان سے وہی آگے بچے گا جو ون یا تلقب ہر وقت آگاہ, چوکس ہو, خبردار ہو کے بیٹھے گا. دجال سے وہی آگے بچے گا جو ہر وقت چوکس ہو, خبردار ہو کے بیٹھے گا. وہ لفظ جو مومن کے لیے ساری زندگی کا اصول ہے, یعنی میں نے تیسری مجلس میں کہا تقوی کی تعریف, یہی تعریف تو جینا بولا ہے. ہر وقت ہوشیار ہو کے چلو, کانٹے دار گاڑیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہو, ہوا چل رہی ہے, لباس بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے, ہوشیار ہو کے چلو. یہ جو مومن کو ساری زندگی کا ایک اصول دیا گیا, یہ ہے سورہ کہف کا خلاصہ. اور اس کا وہ لفظ جو سب سے اہم لفظ بن جاتا ہے, اسی لیے قرآن میں اس کو اتنا موٹا کر کے لکھا جاتا ہے, اسی لیے جس سے سورہ کہف کو کچھ بھی جو نہیں جانتا عربی میں پڑھتا چلا گیا, زندگی بھر پڑھا. بھائی آپ میں سے اگر کسی کی عمر آج 40 سال ہے تو گویا یہ 10 سال کی عمر سے رمضان میں قرآن ختم کرے, 30 قرآن ختم کر دیا ہوں کیا. لیکن کچھ بھی نہیں پتا ہوگا سورہ کام کیا, جب یہ طلب سب سے ہمیشہ چوکے ضرور ہوں گے. یہ لفظ اتنا موٹا موٹا ہر قرآن نے کیوں لکھا, اس کا مطلب ہی وہی ہے کہ شیطان سے بچو, دجال سے بچو, کانٹے دار جھاڑی کے درمیان اپنے کپڑوں کو بچاؤ, ہوشیار ہو کے بیٹھو, الرٹ ہو کے بیٹھو, ایک لمحے کے لیے تم کو حاصل نہیں ہونا. یہ مومن کی دنیا میں عام حالات میں بھی ذمہ داری, اور 21st century میں جب میڈیا وار ہمارے خلاف ہو گئی ہے تو اور زیادہ ہم کو ہوشیار ہو کے بیٹھنا. لیکن یہ ذرا سا بات کی چیز آئے گی. اب ایک آخری خصوصیت سورہ کہف کی سن کے سورہ پہ ہم آ جائیں, اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً جتنے واقعات آئے وہ رپیٹ ہوئے ہیں. انبیاء کے واقعات, حضرت آدم ہو, حضرت ابراہیم ہو, حضرت موسیٰ ہو, حضرت عیسیٰ, ایک ٹکڑا ایک سورے میں آیا, پھر دوسرا ٹکڑا دوسرے سورے میں آیا, پھر نام تیسرے سورے میں آیا. اس سورے 3 اسٹوریز بیان کی گئی ہیں, وہ بھی کفار مکہ کے کہنے پر, جو آپ نے پہلی مجلس دوسری مجلس میں سنا. مگر یہ 3 اسٹوریز ایسی ہیں جو صرف اس سورے میں آئی. پورا قرآن نے اس سے دوبارہ کہیں نہ اس کو رپیٹ کیا نہ اس کے لیے اشارہ کیا. اصحاب کہف کا واقعہ پورا قرآن میں نے اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی رپیٹ ہوا. ذوالقرنین, کسی نے پوچھا ذوالقرنین کون؟ ذوالقرنین اپنے بادشاہ اپنے زمانے کی عبادت کی ہے, بادشاہ تھے لیکن انتہائی متقی اور پرہیزگار بادشاہ. بہت ہی ہلکا سا ایک اشارہ کر دو اگر ذرا سا مزہ ختم ہو جاتا. کہ ذوالقرنین کا تعلق ہی اس لیے ہے دجال والے واقعے, اللہ نے دنیا میں اب تک 4 ایسے آدمی ہیں جن کو ساری دنیا کی حکومت دی, اور وہ بالکل اپنے عدل کے حساب سے, 2 کافروں کو تو 2 مومنوں کو. اور پھر عدل کے اندر مومن کا امتحان ہمیشہ اللہ لے گا مصیبت کے ذریعے, کافر اور فاسق و فاجر کا امتحان اللہ لے گا نعمتیں دے گا. وہ جتنا گناہ کرے گا اور اس کو ملے گا, وہ جتنا پہلے آرام کرے گا اور اس کے گھر میں دولت آئے گی. وہ خوشی سے بھولتا جائے گا کہ ایسا لگ رہا ہے اللہ مجھ سے لوٹ رہا ہے, اور مومن بھی سوچے گا کنفیوز ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم احمق ہیں, چکرے مار رہے ہیں اور فاقے کر رہے ہیں اور حج سے دوڑے جا رہے ہیں اور اپنے مال کا 20% نکال رہے ہیں اور غربت, یہ شراب پی رہا ہے اور زنا کر رہا ہے اور پھر کو حضور کر رہا ہے اور اس کو برکتیں ملتی جا رہی ہیں. مومن کا امتحان یہی کہ کافر کو نعمتیں مل رہی ہے پھر بھی وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے, اور کافر کا امتحان یہی اللہ اس کو دے رہا ہے, اب تو سمجھ جاؤ یہ نہیں ہو تو سمجھے گا اللہ مجھ سے راضی. یہ پہلا اسٹیج ہے. دوسرے اسٹیج میں سمجھے گا میں ہی اللہ ہوں. تو اللہ نے اپنے حصول کے اعتبار ساری دنیا کی حکومت صرف اب تک 4 آدمیوں کو دی, لیکن ان میں 2 مومن 2 کافر رکھ کے عدل کو کیا. پھر بھی پہلے کافروں کو دی ہے پھر مومنوں کو دی, پہلا نمرود دوسرا شداد, پھر پہلا شداد دوسرا نمرود, جب دونوں گزر گئے ختم ہو گئے سب, پھر تیسرے اور چوتھے کی باری آئی حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین. ہاں پھر آخر یہ بگننگ اور اسٹارٹنگ میں ہم کو ایسا لگتا ہے اللہ کے پاس نعوذ باللہ عدل نہیں ہے, میں جا کے تو عدل ہی ہے. اس لیے آخری آدمی جسے ساری دنیا کی حکومت ملنے والی وہ وہی ہے جس کا ہم اور آپ روزوں سے انتظار کر رہے ہیں. وہ 5 تو ذوالقرنین میں اشارہ ہے مومن و متقی ہے ساری دنیا کی بادشاہت پا کر. ہم کینیڈا کی نیشنلٹی پا کے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, سمجھنے لگتے ہیں مستحد کیا ہے, مرضی کیا ہے, شریعت کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. ہمارے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ, اتنے سے پاسپورٹ میں ہمارے تصور اور بھمن کی حالت ہو جاتی ہے. کسی وجہ سے ذوالقرنین کا واقعہ ہے تو پھر اپنی جگہ ہے. کتنا جسے دیا وہ کتنا اطاعت گزار تھا, جسے ابھی کچھ بھی نہ دیا وہ کتنا نافرمان ہو گیا. اب یہ 3 جو کہانیاں ہیں ذوالقرنین, اصحاب کہف اور خضر و موسیٰ والے, موسیٰ کا تذکرہ آیا, موسیٰ کا یہ واقعہ ہے, خضر والا واقعہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. صرف ذوالقرنین کے واقعے کے درمیان ایک چھوٹی سی چیز ایسی آئی جو قرآن میں پھر رپیٹ ہوئی ہے سورہ انبیاء, اور وہ ہے گوگ و ماگوگ یعنی یاجوج و ماجوج. بیسیکلی یاجوج و ماجوج کا تذکرہ سورہ کہف میں, اور ہر ایک کو معلوم ہے ظہور ایمان کی نشانیوں اور دجال کی نشانیوں میں یاجوج و ماجوج, وہ سورہ کہف میں. سورہ انبیاء میں صرف اتنا تذکرہ ہے کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنا کے ان کو روکا ہے وہ ٹوٹے گی آخری زمانے, دیوان کوتنے کا تذکرہ سورہ انبیاء میں اس کے علاوہ سورہ کعب کی کوئی بات پورے قرآن میں کہیں رپیٹ نہیں کی. وہ معبود کے بارے میں بھی صرف ایک بات رپیٹ کی ہے کہ دیوار ٹوٹے. تو یہ تین کہانیاں تین قرآن قصے یہ تینوں صرف اس سورے میں آئے ہیں اس سورے کی خاص بات. اور قرآن کے جتنے قصے ہیں انبیاء وہ رپیٹ ہوئے ہیں. مگر اس سورے کا شان نزول جو آپ نے سنا ہے اور پھر آپ کو سنایا جائے گا لیکن آج نہیں کل, صرف اس کے اندر ایک بڑا اختلاف اس کے شروع ہی میں آ گیا علماء اسلام. اور وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ تین قصے قرآن نے سنائے اور وہ بھی اس لیے سنائے کہ کفار مکہ نے پیغمبر کا امتحان لینا چاہا. میں نے کل یہ جملہ کیا تھا اور آج اس کی تشریح میں ذرا جانا تھا, اس کے بعد مومنین ذرا کل ذرا کنفیوز ہو گئے, لیکن اب وقت نہیں ہے. انشاءاللہ میں آنے والے کل کو انشاءاللہ کہہ کے کل کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ میں کل اس والے وعدے کو پورا کروں گا. ولا تقولوا لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله يذكر ربك اذا نسيت. سورہ کعب کی 23 آیت. دیکھو کوئی کام یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا, مگر یہ کہ یہ کہہ کر کہو کہ انشاءاللہ. وقت رب بتاؤ, اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ اپنے وقت پر تو جب یاد آ جائے اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کرو. یہ ہماری آیت تھی. اس کے حوالے سے ایک بات کل کچھ مومنین کو کنفیوز کر گئی, لیکن وہ خود آج نہیں ہے, انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ آج نہیں آئیں گے, تو انشاءاللہ آنے والے کل پر انشاءاللہ بیان ہوگا, اس کو چھوڑ دیجیے. اب یہ تین قصے لوگوں نے پوچھے, ان میں سے جو پہلا قصہ ایک بڑا اختلاف علماء میں اس میں ہوا, اور ایک دوسرا قصہ اس میں اختلاف دوسرا ہوا, تیسرے والے میں بھی ایک اختلاف, تینوں قصوں میں اختلاف. ذوالقرنین میں یہ اختلاف ہے کہ ذوالقرنین اصل میں ورلڈ ہسٹری کا کون سا بادشاہ, جو ہمارے پاس ورلڈ کی ایک عام سیکولر ہسٹری لکھی ہوئی, اس میں کون سا ایسا بادشاہ ہے جس جو ذوالقرنین قرآن جس کو کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں اردو میں بہت مشہور ہے سکندر رومی, لیکن یہ تو بہرحال فرق بات ہوگی اپنی جگہ. اس سے پہلے والا قصہ قرآن میں آیا موسیٰ اور خضر کا, ہر اس میں دو اختلاف. پہلے یہ کہ کون سے موسیٰ, جو مشہور والے موسیٰ ہیں کہ ایک اور حضرت موسیٰ انبیاء میں گزرے, اور دوسرا یہ کہ خضر کون ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی معاشرے انبیاء کے ناموں میں مشہور ترین ایک نام خضر, قرآن کریم نے ان کا پورا قصہ بتا دیا اور صحیح نام ہی نہ لیا کہ کون ہے. ہر دن میں عبادت دینا ہمارا ایک بندہ ملا. تو یہ بھی ایک اختلاف ہے کون تھا کیا تھا. خضر کا نام پورے قرآن میں صحیح نہیں. اور موسیٰ کے بارے میں بھی ایک اختلاف آیا. موسیٰ کے بارے میں آخر اختلاف کیوں ہوا, وہ جو چیز مجھ کو آج بیان کرنا تھی, کل جو کنفیوژن تھا اسی میں سے ریلیٹڈ ہے, تو چونکہ یہ چیز آج نہیں آ رہی, کل آئے گی تو کلی. اور پہلا قصہ جو ہے نا سارے کام اس میں بھی یہ کہتے رہا, اور وہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. وہ یہ کہ کفار مکہ نے تین قصے پوچھے, قرآن نے سورہ کعب نازل کیا, اس کی پہلی سات آیتوں میں تو انٹروڈکشن. کفار مکہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں, لیکن بہت ہی امپورٹینٹ انٹروڈکشن ہے. آٹھویں آیت سے کفار کا سوال شروع ہوا, اور وہ آیت یہ کہ ہم حسب تا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ غار والے اور رقیم والے, عربی کا لفظ رقیم, کہف عربی کا لفظ, اصحاب مانے والے, انا اصحاب الکہف غار والے اور رقیم والے, کانوا من آیاتنا عجبا, ہماری ایک عجیب نشانی. کیا تم اس کو عجیب نشانی سمجھتے؟ پھر قرآن آگے کہتا ہے کہ نہیں, یہ اتنی عجیب لگتی ہوگی کہ تم نے اس سے پہلے دیکھا نہیں. ورنہ عجیب نشانی تو یہ ہے کہ بغیر کسی سکون کے آسمان کا بلند ہونا, سورج کا نکلنا, مردے کا زندہ ہونا, بچے کا پیدا ہونا, پھر قرآن نے خدا کے وجود کو سمجھایا. کیسے وہ نشانیاں غور کرنے والی. لیکن ابھی وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں. آج ہمارا ٹاپک یہ, ان لوگوں نے سوال کیا تھا وہ کون نوجوان تھے جو اپنے زمانے کے شہر سے نکلے, پھر کہیں غائب ہو گئے, سو گئے, پھر جاگے, پھر پتا نہیں کہاں گئے. ان کے ساتھ جو غیر انسانی بھی تھا وہ کون تھا, کیوں تھا, یہ ان کا سوال تھا, جس کو ہم لوگ اصحاب کہف کہتے ہیں. قرآن نے کہا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم, لفظ واو بھی سے آیا جو عربی میں اور کے معنی لیتا, انگلش میں اینڈ. اب پہلا اختلاف یہ ہوا کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، غار والے الگ ہیں، رقیم والے الگ ہیں، یا دونوں ایک ہی؟ غرض موجودہ زمانے کے مفسرین کہتے ہیں یہ ایک ہی، لیکن ہماری پرانی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. انہوں نے پوچھا ایک کے بارے میں تھا، قرآن نے ذکر اسی کا کیا اصحاب کہف کا، مگر صاحب نے ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک اور بھی غار والے لوگ ہیں، ان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے جو تم نے نہیں پوچھا. اصحاب کہف کے قصے کا تعلق ہے عقیدے کے جھٹ جانے سے، اور اصحاب رقیم جو دوسری روایت ہے اس کا تعلق ہے اپنے عمل کے جھٹ جانے سے. اسلام نام ہے عقیدے اور عمل کا، عقیدے کے ساتھ عمل چاہیے، اور عمل تو ہر ہی دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ عقیدہ تھا. یہ آخری آیت کا بھی پیغام ہے، من کان یرج اللقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا یرجو بہ ربہ، اور یہ شروع والی آیت کا بھی پیغام. تو علماء نے خاص طور پر ہمارے جتنے پرانے علماء تفسیر نور الثقلین میں تو پوری اس کی ایک روایت آئی کہ یہ دو الگ واقعات ہیں. البتہ کیونکہ سوال تھا غار والوں کے لیے، اصحاب کہف کے لیے، تو قرآن نے ان کا نام لے کے پھر ان کی پوری اسٹوری سنائی 20 آیتوں. رقیم والوں کے لیے کوئی سوال ہی نہیں تھا، ان لوگوں نے سوال نہیں کیا، قرآن نے خود سے اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے. وہ لوگ تو اپنا سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم کمپلیٹ میسج دے رہے ہیں کہ ایک غار والے وہ تھے جو اپنے عقیدے میں جمے تو کامیاب ہو، اور ایک غار والے وہ تھے جو اپنے عمل میں خالص تھے تو کامیاب ہو. تو آپ پہلے وہ بات پوری ہو جائے جو ذرا اختلافی تو ہے، لیکن میسج کا ہم سے تعلق رکھنے والا حصہ رقیم. تو جو دوسرے روایت ہے اس کے اعتبار سے رقیم وہی، جو ارجنڈی اسلامک سینٹر میں بہت پہلے کی ایک مجلس میں میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں پھر اس کو سن لی، کیونکہ رمضان کے لیے روایت کی آئی کہ اللہ کی جتنی عبادتیں ان میں روزہ وہ واحد عبادت ہے جو صرف اس کو سنسیئرٹی میں بیس کرتا. یعنی اس کے اندر آپ روزہ سو کے بھی لوگوں کے سامنے یہ شو کر سکتے ہیں کہ آپ روزے کے ساتھ نماز میں آپ نے آپ کو نماز کر کے دکھانا ہوگی، چاہے آپ کی نیت کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک عمل آپ کو کرنا ہوگا، کوئی زحمت تو اٹھانا پڑے گی. حج چاہے آپ دنیا دکھاوے کے لیے جائیں لیکن جانا تو پڑے گا نا. زکات ہم چاہے آپ دنیا دکھاوے کے لیے دیں لیکن کچھ دینا تو پڑے گا، روزہ ہوگا جس میں کچھ نہیں کرنا. گھر میں اتنا سے بیٹھ کے کھائیے پیجیے، ٹوائلٹ بنائی اسی لیے اتنے بڑے بڑے جاتے ہیں، جو دن چاہے آپ کا مار کیجیے، سب کے سامنے آپ روزے دار کے روزے دار. روزہ ہو شروع دین کی جتنی اہم عبادت ہے اس میں روزہ وہ اونلی عبادت جو صرف اللہ جانتا اور آپ جانتے، آپ کی بیوی بھی نہیں جان سکتی. یاد رکھیے شوہر بیوی ہر ایک چیز کی حالت نہیں جانتے، اور شوہروں کی جو حالت ہے وہ بیویوں کو بتا دیں تو ابھی ٹورنٹو میں سے طلاق ہو جائے، یہ شاید ٹورنٹو میں، میں اپنے کراچی کی بات کروں. لیکن ہر بات نہیں جانتی، چاہے بیوی کو کتنا ہی زیادہ یہ غرور کیوں نہ کہ میں تو شوہر کی ہر بات کو جانتی، میری 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ رہتا نہیں. بنگالی کی عورتوں کے بارے میں سنا تھا کہ شوہر کو بچی بنا کے دیوار پہ رکھتی تھی، لیکن یہاں تو ممکن ہی نہیں، جگہ بنا کے تو رکھ سکتے ہیں لیکن 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے. تو خلاصہ یہ کہ روزہ وہ واحد عبادت جو صرف اندازہ جان سکتا ہے کس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. کہنا کھانا بھی کیجیے، پینا بھی کیجیے، دوسرے عمل بھی کیجیے، جس سے روزہ ٹوٹتا ہے روزہ پبلک کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، فیملی ممبرس کے سامنے، تو بالکل خلوص والی بات. اور اصحاب رقیم کی کہانی بھی یہی خلوص کی کہانی، یہ وہ لوگ ہیں. اب دو صاحب کے واقعہ یاد آئے گا، لیکن سب نے تو نہیں سنا ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں سنا ان کو سننے دی. اب اتنی سی بات ہے کہ ایک غار والے وہ تھے جو ظالم بادشاہ کے ٹارچر سے جس کے غار میں جا کے بیٹھے، وہ اصحاب کہف ہے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، اور ایک رقیم، رقیم کیا چیز، رقیم کے بارے میں روایت میں نے کہا نا کہ ہے کہ یہ غلط بات ہے. رقیم بھی ایک غار کا نام ہے، جیسے غار ہرا، جیسے غار سور، جیسے غار رقیم. کچھ روایتوں میں ہے کہ نہیں بھائی، رقیم جو ہے نا اس جوڑ کا نام ہے، سختی اس جوڑ جس پر یہ پورا واقعہ لکھ کے لوگوں نے غار کے اس زمانے میں لگا دیا، کیونکہ اصحاب رقیم کا واقعہ اپنے زمانے میں بڑا فیمس ہوا. یہ تین لوگ تھے جو سفر کے لیے چلے، کیونکہ روایتوں میں یہ ہے کہ تین ایسے کام جو تنہا کرنے والے تھے اللہ کی لعنت، ایک ہے تنہا سفر کرنے والے پر، اور ایک ہے تنہا کھانا کھانے والے پر، اور ایک ہے اکیلے گھر میں سونے والے پر. اسی لیے اسلام میں شادی کی بھی بڑی تاکید ہے کہ ان سے لانا کیا لانت کیا چیز ہے یہ سمجھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وقت نہیں کہ انشاءاللہ ابھی تو آج کی تقریب میں وقت نہیں مہینے میں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت وقت ہے لانا پھینک کے لانت تو گالی نہیں ہے لانت کے معنی اللہ کی طرف سے تو پھٹکار نہیں لانت کسی اور چیز کو بیٹھے تو بڑی تاکید ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی اور کسی کو بٹھا لو اور جب کبھی سفر کرو تو بلی کو ساتھی بنا لو یہ تین الگ الگ آدمی تھے جن کا آپس میں کوئی ایک دوسرے سے کنیکشن ریلیشن کوئی جان پہچان کچھ نہیں اب ان کو ایک لمبے سفر میں جانا ہے تین رستہ ہو گئے اور چلے راستے میں جنگل سے گزر رہے رات کا وقت آ گیا جنگل جانوروں سے بھرا ہوا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا تو واجب ہے انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ یہیں پہ اگر سو جائیں گے تو رات کو کوئی جانور نقصان پہنچا دے جنگل اتنا بڑا ہے کہ کسی طرح سے گھنٹے آدھے گھنٹے میں باہر نہیں جا سکتے رہنا یہیں سب حفاظت کے لیے چاروں طرف دیکھا قریب میں کچھ پہاڑ نظر آئے اور پہاڑ میں غار بنے غار ایک حفاظت کی معقول جگہ ہوتی ہے غار میں گئے جھانکا صاف ستھرا غار ہے کوئی درندہ جہاں نہیں رہتا ہے وہاں جا کے وہ آرام سے بستر بچھا کے دیکھتے اور پرانے زمانے کے سفر اتنے زیادہ پھنسا دینے والے ہوتے تھے جس کی بنا پہ لوگ کہتے ہیں کہ حرام محمد کو حلال کرو یعنی کہتے ہیں اب اس سفر میں روزہ جو ہے طاقت نہیں ہونا چاہیے تو تھکن والے سفر تھے یہ تو آرام دہ سفر تو روزہ تو بہرحال ابھی بھی طاقت ہے لیکن سفر یقیناً پہلے زمانے کا تھکا تھا اب جو گئے تو وہی گئے جو اردو میں گھوڑے بیچ کے سوئے بڑی گہری ہیں رات کو آگے بھائی رات کو ہوگی بھائی آ گئے آندھی بڑا سب قسم کا طوفان اس زمانے کا چھوٹا موٹا سونامی وغیرہ ٹائپ کا ان کو پتہ نہیں چلے غار میں پڑے سو رہے لیکن اس بارش کے نتیجے میں اور آندھی کے اور اسٹرم کے نتیجے میں پہاڑ کے اوپر سے بہت بڑا پتھر پھسل کے گرا اور اس طرح سے آپ کے غار کے منہ میں ٹائٹ ہو گیا جیسے آپ بوڈے میں کار لگا دیں بالکل ہر سے بند ہو گئے صبح کو جائیے اس سے یہ دیکھا کہ گھبرا گئے کہ ہم تو غار کے اندر بند ہو گئے یہ گویا کسی کو اگر آپ زندہ دفن کر دیں کبھی سوچیے اگر کوئی آدمی قبر میں پہنچ کے پتا چلے اسے زندہ تھا تو ہر آدمی تو شیخ تبرسی کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا ہے نا کہ قبر سے نکال لیا جائے اور کتنی اذیت کی موت ہوتی سسک سسک کے مرنا کھانے کی چیز نہیں ہے پہلے بھوک پھر پیاس پھر آکسیجن کم ہو رہی ہے کیسے ایریا رگڑ رگڑ کے مرے گا وہ ان کی کیفیت تینوں نے ان کی پوری کوشش کی لیکن وہ اس طرح سے ٹارچ کی طرح سے یا ڈال کی طرح سے وہاں کے پتھر پھٹ گیا کہ ان کے خدائے نہ گئے یہی نہیں موت ان کو یاد آ گیا کہ ہمارے نبی نے ایک بات کہی اور وہ ہر نبی نے کہی ہے ہمارے اور آپ کے نبی نے بھی کہی ہے کہ جب آدمی کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو دو رکعت نماز حاجت پڑھے اور اللہ کو وسیلہ اور واسطہ دے کسی افضل ترین عمل کا جو اس نے صرف اللہ کے لیے کیا جس میں 1% نہیں آدھا پرسنٹ بھی ریاکاری نہیں امپیورٹی نہیں کہ شرک نہیں ہے کہ دنیا دکھاوا نہیں جب تو ہمارے یہاں اس وقت سب سے خالص ہمارا عمل محبت اہل بیت ہوتا اور ٹورنٹو میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہماری پوری تاریخ گزری ٹورنٹو بھی شامل ہے اس میں محبت اہل بیت اس لیے بڑا خالص عمل ہوتا تھا کہ 99% تو اہل بیت کی محبت میں گردنیں اڑائی جاتی تھی لاشیں گرائے جاتے تھے چوریاں دی جاتی تھی پھانسی دی جاتی تھی اور گھر تباہ کیے جاتے تھے خاندان تباہ کیے جاتے تھے اور پھر بھی کوئی اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے یہ خالصتا محبت یہ دنیا داری کی نہیں ہے یہ دکھاوے کی نہیں ہے یہ کسی ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں تو اسی لیے ہمارے یہاں عام طور پہ اس موقع پہ ہے کہ محبت اہل بیت کے اہل بیت کا واسطہ اللہ کو دو اب اس زمانے کے اندر عبادتوں کا واسطہ جو خالص اللہ کے لیے تھی آج آپ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ آج بھی ہمارا خالص ترین عمل محبت اہل بیت ہوتا اور ان کو یاد آ گیا نبی نے کہا تینوں الگ الگ گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں لیکن نبی تو تینوں میں کامن ہے نا شریعت تو وہی ہے شریعت پہلا آدمی آگے بڑھا اور اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور کہا خدا بندہ اگر کہ میں نے ساری زندگی تیری اطاعت میں گزاری لیکن ایسا کوئی عمل جس سے ذرا 1% آدھا پرسنٹ بھی غیر خدا یا ساری نہ ہو کسی عمل کے بارے میں شور نہیں ہے سوا ایک عمل کے بارے میں خدا بندہ اگر واقعہ یہ صرف میں نے تیرے لیے کیا تو میری پریشانی دور کر اور وہ یہ کہ میری ایک کزن تھی اب واقعہ اگر کہ آج کل 20 ہیں اور بچے اسکول اور یونیورسٹی وغیرہ گئے ہیں یہاں سب بڑے بڑے لوگ ہیں پھر بھی بہت زیادہ کھل کے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں آپ خود ہی سمجھ جائیے اور میں بہرحال مجھے اس سے محبت ہوگی
لیکن یہ ویسی محبت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنا. تو لیکن آج گزارنا ہے میں نے بڑے طریقے اختیار کی اور آخر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں نے قابو کر لیا اور گھر کی تنہائی میں خالی وہ تھی اور میں اور وہ بھی تقریباً راضی. اگر جس وقت شیطان نے کمپلیٹ مجھ سے کنٹرول حاصل کیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک سے مجھے یاد آ گیا کہ مجھے قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا جس میں یہ عمل بھی شامل ہو. خدا لڑکی میں راضی ہو گئی اس سے میں پکڑ کے جکڑ کے باندھ کے گرفتار کر کے سینے میں رشتہ لکھ کے نہیں لایا تو پھر ہونے کے نہیں کیا دھوکہ دے کے نہیں لایا. کتنا اس کو دیا کہ وہ خوش اور راضی ہے کہ جو دل کے آئے کرو میرے اور تمہارے بیچ میں آئے اللہ صرف اور صرف تیرے خاطر. آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے میں اس ممبر پہ نہیں لیکن اسی ٹورنٹو کے ممبر پہ ایک شور کا واقعہ پڑا تھا رسول خدا والا قرآن کی ایک آیت اس نے سنی اور آئے لوگ اپنے اتنے بڑے گناہ کبیرہ بلکہ ڈبل گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی اللہ سے ڈرا کے اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور ڈر کے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا جنت اسی کے لیے. وہ کسی مفہوم کی آیت تورات کے لیے ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی وہ آیت یاد آ گئی. صرف تیری وجہ سے کوئی پورا خیال نہیں. اور میں اس سے زیادہ کھل کے چاہتا ہوں جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا اور بالکل آدمی گناہ کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت پاگل بننے کی حالت ہوتی ہے جنون کی حالت ہوتی ہے آدمی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا اور اس وقت اللہ یاد آ جائے اور ایسا یاد آ جائے کہ قیامت کے ڈر سے اس کا بدن کام اٹھے اور پیچھے آ گیا اور گناہ میں نے چھوڑ دیا خدا بندہ کوئی اس وقت نہیں تھا مجھے روکنے والا سوائے تیرے خوف کے. ابھی وہ اپنی دعا کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا ان کا صرف دعا کہ خدا بندہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ابھی اتنا ہی بات ہے. ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز اپنی وش میں ہوئی مجھے دیکھا تو پتھر جڑا سا تھا. ایک آدمی باہر نکلے اس کا بند تھا راستہ کھلا. اب دوسرا مومن آگے بڑھ مسلے پہ آگے بیٹھا دو رقم سماج حاجت پڑ کہا خدا بندہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تیری فرما برداری کر رہا ہوں لیکن ایسا پاکیزہ عمل جو تو نے ڈیمانڈ کیا اس موقع پر وہ مجھے ایک ہی یاد آتا. ایک دن بہت ہی شدید سردی ٹورنٹو کی سردی میں کیا ہوگی اس علاقے کی سردی کے مقابلے میں یہاں آپ کے پاس ہیٹنگ ہے یا آپ کے پاس جیکٹیں ہیں یا آپ کے پاس ہر وہ سہولت. پہلے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں سارا پھر مجھے کھیت میں کام کرنا پڑا زمیندار اس زمانے میں ایگریکلچر ہی زیادہ اور وہ واقعہ اس دن بہت بزی دن بھی تھا. اتنا بزی تھا کہ میں آدھی رات کو واپس آیا اس زمانے کا جو سسٹم تھا جو لیونگ اسٹائل تھا اس میں آدھی رات نہیں ہوتی تھی مغرب کے سب آدمی گھر آ جاتے لیکن اتنا بزی تھا اتنا پھنسا ہوا اور میں ابھی آ کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں کھانا نیند کچھ بھی نہیں آ کے بیٹھا ہوں. میرے بابا بولے تھے وہ تو اپنے وقت میں گھر میں آ کے مغرب کے وقت میں پیسے نکالے آدمی سے آدھی رات کے قریب میرا سیٹ مطلب آنکھ کھلتی ان کی آنکھ کھولی انہوں نے میرا نام لے کے پکارا بیٹا ادھر کو آنا بہت تھکا ہوا جس طرح سے اٹھنے کی ہمت نہیں باپ نے پکارا دوڑ کے گھر کہا بیٹا اس وقت میں جو دن چاہ رہا ہے تازہ تازہ دودھ پینے کا. آدھی رات کو بابا یہ خراب خواہش کر رہے فریج بھی نہیں ہے اور وہ سپر مارکیٹ بھی نہیں ہے کہ بارہ بجے رات تک کے شاپر ڈرگ مارک اور کھلا کھلا کھلے رہتے کچھ بھی نہیں ہے. آدھی رات کو بابا کہہ رہا وہ تازہ دودھ چاہیے سردی دن کو اتنی تھی تو رات کو تو المان والا تھی تو بابا نے یہ کہا اتنا کہا کچھ نہیں کہا تو بار کا حکم داس میں بجلی کی تیزی سے سگن کے عالم میں گھر سے باہر گیا. وہ جو میرا فارم تھا جہاں سارے جانور تھے بکری یا گائے جو بھی ہو پتا نہیں اس زمانے میں ڈاکٹر کون سے دودھ کو ریکمینڈ کرتے تھے جو بھی ریکمینڈیڈ دودھ تھا وہ میں نے دیا اور اس کے بعد گلاس کے گھر کے میں کمرے میں آیا. اب باپ کے کمرے میں آئے باپ نے تیز مار کے بیٹا دودھ چاہیے کرو بدل کے بدل گیا تو سو گئے. اب میں جو ان کے سرحانے پہنچا تو وہ سو رہے. اب میں فیصلہ نہیں کر پایا بٹ کنفیوز کہ ان کو بہت زیادہ دودھ کی خواہش ہے تو ان کو بیدار کروں لیکن پھر یہ ہے کہ ان کی نیند خراب ہوگی ایسا نہ ہو کہ میں ساری رات جاگتے رہے. اور یہ ہے کہ اگر میں ان کو بیدار نہیں کرتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد واقعہ ان کی آنکھ کھولی قریب میں کہیں پہ دودھ رکھ کے جاؤں ان کی نگاہ پڑے کہ نہیں نگاہ نہ پڑے تو کیا کروں
ایک ہی طریقہ میرے پاس ہے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا کہ اب تو آپ کی آنکھ کھلے گی اب تو آپ کی آنکھ کھلے گی اب تو آپ کی آنکھ کھلے گی یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا کلیز غلام اٹھ گئے گھر والے اٹھ گئے اب میرے باپ کی خواہش پوری کرنے والے بہت سارے لوگ تھے اور میرے کھیت میں جانے کا کام آ گیا میں نے گلاس وہی رکھا اور وہاں سے سیدھا کھیت میں چلا گیا باپ کو بھی بتانا سر کہ اس کی اتنی سی نیند کی بڑباہٹ کہ بیٹا مجھے دودھ چاہیے اس کی وجہ سے کتنی تھکن والے رات پوری رات میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کے اس کے سرانے باپ کو بھی پتا نہیں چلا کوئی ایسی سیکریفائز ہوتی ہے کوئی ایسی سروس ہوتی ہے جس کو آپ دے رہے اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کسی اس کی خدمت کی اور مجھے باپ سے کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں نا وہ تو دوسرے مومن ہیں جو آپ کا کندھا علاقے جائیں گے تو یادیں میں اس سال مکے گیا نا آپ کے لیے میں نے اقتباس کیا آپ کے لیے میں نے شمرا کیا ایسا احسان جگا جگا کے کریں گے آپ کے بابا کے لیے میں نے واقعہ پڑھی لیکن مثلا ماں آپ کے لیے کوئی دعا کرے وہ کبھی آ کے نہیں دے گی بیٹا کل رات کو میں نے دو گھنٹے تمہیں یاد کیا ہے یا اس وقت بیٹا کہہ رہا میں نے باپ سے بھی یہ فکر نہیں کیا اور احسان میں لگ گیا خدا بند یہ کسی دنیا دکھاوے کے خاطر نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی تعریف کرنے والے نہیں حتیٰ باپ سب کو بتانا چاہ رہا کہ میں نے کیا کیا پھر میں نے تیرے خاطر کہ تم نے کہا والدین کے دل کو خوش کرو اگر یہ خدمت میں نے تیرے لیے کی اور قبول اب اس سے پہلے کہ آگے میں یہ کہے کہ خدا بندہ مجھے مصیبت سے نجات دلا دے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑی ذرا سے پھر آواز آئی مو کے دیکھا پتھر مزید بند تھا اور اپنی جگہ سے ہٹ گیا اب ٹوٹ ہر راستہ بن گیا ایک آدمی کے نکل جائے گا لیکن ابھی بھی ایک آدمی نہیں نکل سکتا تو تیسرا وہ مرحلہ آیا اگر کہ یہ پہلے دو مرحلے بھی ہمارے آج کے معاشرے کے لیے بہت ضروری لیکن مہاراج تیسرا والا مرحلہ ایسا ہے جو پوری قوم کا پہلا تو ہے جوانوں کا ہے دوسرا بھی ان کا ہے جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں خدا بندہ ایک دن میں نے ایک مزدور کو بلا کے اپنے گھر میں رنگ کروایا میں بہت شوق کر رہا ہوں اس لیے کہ روایت دو تین دفعہ میں مر چکا ہوں لیکن اصل میں روایت سورہ کہف کی آٹھویں آیت کی تفسیر میں وہ آیت جو قریش مکہ نے سب سے پہلے مانگی ہم حسد کا انا صحاب الکہف ور رقیب اچھا بازار کوفہ اچھا کیا نہیں پہلے بات شروع ہو جائے پھر میں اس کو مکمل کرتا ہوں تو اب تیسرا آدمی آئے میں نے رنگ کروایا جب میں نے رنگ کروا لیا پورے اپنے مکان تو رنگ کی اجرت اس زمانے میں ایک درم تھی مارکیٹ وہ میں نے اس کو دی اس زمانے کا دی کہا کہ میری اجرت ایک نہیں ہے میرا کام دیکھیے سب سے اچھا میں دو درم لیتا ہوں میں نے کہا کہ نہیں باقی سب ایک درم لیتے ہیں لیکن پورا شہر جانتا ہے کہ میں ڈبل لوگوں سے چارج کرتا ہوں چھپا کے بھی چارج نہیں کرتا ہوں آپ کو پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے میں نے کہا کہ تجھے پہلے بتانا چاہیے تجھے تو پہلے اور میں پہلے اور تو پہلے لکھنؤ کے چار باغ کے اسٹیشن میں گاڑیاں چھوٹ جایا کرتی تھیں یہاں میں مسئلہ یہ ہوا کراچی میں بھی گاڑیاں چھوٹ جاتی ہیں لکھنؤ میں پہلے آپ کے چکر میں کراچی میں پہلے میں کے چکر میں لیکن یہاں خلاصہ یہ نکلا پہلے میں یہاں خلاصہ یہ نکلا کہ میں نے کہا یہ جرم دے رہا لینا ہے دے لو ورنہ میں نہیں دے دے اس نے کہا بھائی ہو دو میری وجہ دینا ہے ورنہ میں بھیک مانگنے کے لیے یا کوئی چیریٹی والے دن نہیں لینا چاہتا اس کو بھی رکھیے اپنے پاس یہ کہہ کے وہ چلا گیا پہلے زمانے کے درہم و دینار آج کل کے نوٹ کی طرح نہیں ہوتے نوٹ تو آج کل سملر جو پانچ ہے تو سب پانچ ہے لیکن زمانے کا ہر درہم اور ہر دینار ہاتھ سے بنایا جاتا تھا اور ہر ایک خصوصیت دوسرے سے الگ تھی اس زمانے کا کتھا کا مسئلہ بھی جو جس کا درہم ہے وہی اس کو دینا پڑے گا اگر آپ اس کو استعمال کر کے ویسے ہی کوئی اور لا کے دیں تو کام نہیں چلے گا یہ پرانی فقہ ہے کام نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں میں نے اٹھا کے وہ دینا میں نہیں دوں گا غصے میں دونوں طرف غصہ تھا دونوں ضد سے آگے ختم بند وہ درہم رکھا ہوا وہ چلا گیا میں غصے میں بیٹھا ہوں کہ سامنے ایک آدمی مڑ گیا تو اس کا وہ گزرا میں نے کہا کتنے کیے اس کے بعد پانچ چھ روپیہ دے گا اس درہم کے میں نے کہا اٹھاؤ یہ پانچ روپیہ دو اور اس کے بعد تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں شیخ چلی کی کہانی آپ نے سنی ہے نا وہ کہانی ہے یہ امام کی حدیث ہے تفسیر نور الصفین میں پوری روایت موجود ہے یہ مرغیاں تھی وہ ایک درہم اس کا تھا میں نے دیا مرغیاں خریدی تو خود سے کچھ کام کر رہی غلام ہے قمیض ہے پورا گھر کا سٹ اپ بنا ہے گھر چلتا رہتا مالک کو پتا بھی نہیں چلتا میں نے مرغیاں لے جا کے اپنے غلاموں اور قمیضوں کے ساتھ کہا کہ جہاں مرغیاں مار اب مرغیوں کے انڈے ہوئے اور ان مرغیوں نے بہت انڈے دیے تو وہ انڈے وغیرہ بیچ کے بکری خریدی گئے تو بکریاں جو تھی اس کا دودھ اور بچے اتنے ہوئے جو پھر گائے خریدی گئے تو پھر گائے کا اتنا دودھ نکلا اور اتنے بچے ہوئے کہ اونٹ خریدے گئے اور پھر اونٹوں کی سفید تعداد ہوئی کہ اسی سے کچھ جائیداد خریدی گئی کچھ غلام خریدے گئے کچھ قمیضیں خریدی گئی آخر میں سونا اور چاندی خریدا گیا رکھا گیا 20 سال گزر گئے اور کچھ نہیں کرنا پورے جو بھر کا سسٹم چل رہا ہے اسی میں سب چیز آگے بڑھ رہی
آخری چیزیں وہ گھر میں یوز بھی ہوتی رہتی ہیں, اس کی چیزیں سائڈ میں تھی بولر کی چیزیں یوز بھی نہیں ہو رہی, بس چیزیں یوز سال بدل. اور ایک دن میں اپنے باغ میں وہی بیٹھا تھا, وہی رنگ والا ہے لیکن بہت بوڑھا ہو گیا, میں تو پہچان نہیں پائے, شکل بدل گئی, کچھ بال سفید ہو گئے, کچھ غربت کی وجہ سے چھوڑیاں پڑ گئی, کچھ لباس بدل گئے. جو رمضان کے حساب آئے کہ مولانا آپ سے ہم نے تو کل انٹرنیٹ پہ دیکھا چوری اور لابا اور سبا ایسی تم سنتے بولا نہیں کون سا آ گئے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافی تبدیلی آ گئی, میں تو صرف 3 مہینے پہلے آیا تھا لیکن اختلاف کی تبدیلی میں کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے, تو وہ لوگ 20 سال بعد آیا, سلام کیا, وعلیکم السلام, کون ہو, کیوں ہو, کیوں آئے, آپ نے مجھے نہیں بھیجا, ابھی بھیجا, میں وہی رمساز ہوں, کون رمساز, یہاں تو 20 سال میں 20 رمساز آیا تھا, 20 سال پہلے ہمارا آپ سے جھگڑا ہوا تھا, آپ وہ 2 درہم نہیں دے رہے تھے, میں 1 نہیں دے رہا تھا, میں بڑے غصہ سے رہا, میں نے میں تو نہیں بولوں, بس چار کہنے لگا دو یا دیکھی راشی دی. اس وقت میرے گھر میں 1 ہفتے سے اتنے فاقے ہیں کہ میرے بچے مرنے کے قریب ہیں, اگر اس وقت حرام گوشت بھی ملے تو میں ان کو کھلا دوں, لیکن حرام گوشت بھی اس وقت کوئی نہیں ملتا. لائیے غربت آتی ہے جب وقت امتحان آتا ہے, لائیے یہ وہی ایک جرم دے دیجیے, میں اس سے راضی, میں اس سے راضی ہوں. خدا بندہ کون سا اس وقت دیکھنے والا اور جاننے والا, نہ غلاموں کو بتا, نہ غنیزوں کو بتا, نہ گھر والوں کو بتا, نہ کوئی اکاؤنٹنٹ, نہ کوئی کمپیوٹر, نہ کوئی حساب کتاب, صرف تو تھا اور میں تھا, مجھے اچھی طرح یاد کہ اس کے 1 درہم سے کیا ہوا. اب وہ 1 درہم کے راضی میں 2 دے دیتا, سب کو خوش ہو جاتا کہ دیکھیے آپ ہی جو کہ میں 50 دے دیتا, میں 100 دے دیتا, میرے قیامت تک کے بچوں کو دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا. میں نے کیا کیا, اس نے کہا میرا 1 درہم لا کے دیجیے, میں نے وہ ساری جائیداد کے کاغذات, میں نے وہ ساری قمیضیں, میں نے وہ سارے غلام, میں وہ سارا سونا, میں وہ ساری چاندی, میں وہ ساری جانور, وہ ساری گائے بھینسے وہ سب لا کے رکھے, پھر ہم وہ دینار کے دونوں بھر کے رکھے, تو چہرا کے دیکھنے لگا کہ آپ کیا مزاق کر رہے ہیں مجھ سے. میں نے اس وقت آپ سے ضد کی تھی لیکن اس کی وجہ سے آپ اس غربت میں میرا ایسا مذاق سنا بھائی, میں نے کہا کوئی مذاق نہیں ہو رہا, یہ سب کا سب تیرے جرم سے خریدے ہوئے مرغیوں کا نتیجہ ہے, یہ سب اس میں سے, صرف یہ کہ اس میں جو محنت میرے غلاموں نے کی وہ میں نے پہلے کاٹ کے رکھ لی, یہ سارن اس کا آدمی تھا اور احسان نہیں کرنا, تاکہ سب کچھ تیرے پیسے سے خریدا گیا ہے, سارا کا سارا تیرے خدا بندہ, یہ جو اس وقت میں اس کو اتنا دے رہا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا, الٹا لوگ خوش ہو جاتے, 1 درہم کے میں 100 دے دیتا, 1000 دے دیتا, 40 سال میں دے دیتا, غلام دے دیتا, بہت ہوگا, خود وہ بھی راضی ہوتا, دوسرے بھی راضی ہوتے, لیکن مسئلہ ان کا اور ان کا نہیں, مسئلہ تیرا, قیامت کے دن تو تیری بارگاہ میں آ کے مجھے حساب کتاب دینا. جب مجھے یہ یاد آ گیا کہ روز قیامت تو 1 درہم کے بدلے 50 لے کے خوش ہو کے جائے گا, لیکن خدا بندہ وہ خوش ہو کے جاتا, تیرے سامنے کیا جواب دیتا, فقط تیری خاطر میں جتنا اس کے 1 درہم سے کمایا. شریعت میں بہت اہم مسئلہ, جو ہمارے یہاں ذرا ذرا سے لاپرواہی ہو جاتی, لوگ یہاں سے باہر رہ کے اردو خانے میں جانا, کسی کا جوتا نظر آئے یا پہن کے چلے, تو وہ بھی غلط ہو گئے, تو مسئلہ سن لیجیے گا بعد میں, جو میں نے بہت سب سے نہیں کہا, تو کوکونات بڑی باری چیزیں ہیں, نظر کے بڑے مقدس عالم کو جن کا واقعہ بہت سرسری آج بتا رہا ہوں, اس لیے 10 بج رہے, تو پھر اس کی پرسوں آئے گی, اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہر تقریر میں بات پوری نہیں ہوتی, تو بجائے کنفیوز ہونے کے آپ 1-2 دن ٹھہر جائیے, میں یہ نہیں کہتا تقریر میں آئیے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان لوگوں مجموعوں کو بہت اچھا بہانہ بنا کے دیجیے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیجیے, اور کل نہیں تو آپ پرسوں دیکھ لیجیے, باقی خالی خالی ٹی وی کا سیم ہوتے دیکھ لیجیے گا, لیکن بہرحال وہ ساری تقریر دیکھ لیجیے گا, پھر کوئی اعتراض کیجیے گا, نظر کے تعلیم کے لوگوں نے عذاب قبر میں مبتلا دیا, عام لوگ نہیں, انہیں کے لیول کے حال سال بھر عذاب قبر رہا, گھبرائے گی آپ سے کیوں عذاب قبر آئے, کہا میں نجف کی ایک سڑک کو کراس کرنے جا رہا ہوں, چوٹوں کا فاصلہ گیا جس سے بھوسے کے ڈھیر لگ جائیں گے, اب جیسے مال گاڑی ہوتی ہے 80-90-100-150-200 روپے ہوتے ہیں, ویسے اونٹوں سے قطار ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کی چھٹی ہو گئی, اب آپ کھڑے ہوئے ہیں, پورے اونٹ جائیں گے تو گزریں, ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے بھوسے کے ڈھیر میں سے چھوٹا سا چنکا توڑ کر اس سے خیال شروع کر دیا, اتنا سا چنکا, اب 70-80 اونٹوں میں لگے ہوئے بھوسے کے ڈھیر, مرا تو قبر میں پہلا سوال یہ ہوا کہ مومن کا مال تم نے اس کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کیا, اور تم تو عالم تھے, بتانے مسائل جاننے والے تھے, ایک جاہل چاہے تو اس کو معاف کر دیا جائے, تم نہیں معاف کیے جاؤ گے, تم عالم ہو, 1 سال اس کے عذاب سے میں گزرا, تو گھسے کے ٹنکوں میں تو شاید آپ کو معاف کر دیا جائے لیکن جوتوں میں معاف نہیں کیا جائے گا. جوتے تو ضمنی بات آ گئی کہ لوگ جوتوں کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. تو جب قیامت میں جب جوتے ملیں گے تو پتا چلے گا جوتوں کی کیا اہمیت ہے. خدا بندہ صرف تیری حسن جی کی خاطر ورنہ اور کون حساب کتاب کرنے والا. تو جیسے اس نے کہا یہ کام صرف میں نے تیرے لیے کیا ہے, گھر گھراہٹ کی آواز آئی, مل کے دیکھا تو راستہ کھل چکا ہے, تینوں وہاں سے باہر نکلے اور امام نے فرمایا حسب کا انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جو غار والے جو ہیں نوجوان وہ تو ہیں ہماری عجیب نشانی, یہ بھی یہ رقیم والے بھی ہماری عجیب نشانی ہے جن کے واقعے نے بتا دیا کہ بارگاہ الہی میں عمل کی بھی کتنی اہمیت ہے. بشرطیہ خالص اللہ کے لیے عمل ہو, لیکن یہ عمل اور عقیدہ دونوں کا پیغام ملا تو اس آیت میں آیا. اور یہی وجہ, یہ بھی ایک وجہ کہ بازار کوفہ میں آقا حسین جب سورہ کہف کا انتخاب کیا تو سورہ کہف سے بھی پورا سورہ نہیں بڑھا, صرف اس ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھا. سب صرف اس ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا. اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھو, میرا مظلوم آقا ہے, کٹا ہوا سر ہے, لوگ نیزہ کے بلند سر ہے اور ایک مرتبہ نب حرکت کر رہے ہیں اور حسین کہہ رہے غار والے نوجوانوں کی کہانی کو سنو, رحیم والے تین نوجوانوں کی کہانی کو سنو, پروردگار کی بارگاہ میں عقیدے اور عمل کے لیے پھر جو قربانی دینا پڑتی ہے. مگر حسین اس آیت کو پڑھ کر ہمیں اور آپ کو جو حسینی چاہنے والے ہیں پیغام دے رہے, اور کوفے والوں کو جو حسین کے چاہنے والے نہیں ہیں معجزے کے ذریعے شیدانیوں سے ہٹا رہے ہیں. یہ حسین کا سر تھا, مگر حسین کا سر تو معجزہ دکھا کر نامحرموں کی توجہ شیدانیوں سے ہٹا رہا ہے, اور دوسری جانب ایک اور کٹا ہوا سر ہے وہ بھی یہ منظر برداشت نہیں کر پا رہا. جارہ محور یہ تو کوفہ ہے, وہ تو کربلا ہی سے غیرت مند کٹا ہوا سر ہے. تین بار نوکے نیزہ کے بلند کیا خونی نے, تینوں بار زمین کربلا کے گر پڑا. عمر سعد نے کہا میں دیر ہو رہی ہے, اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھو اور لے کے چلو. اور یہ شام تک یہ کٹا سر لوکے نیزہ پہ نہ گیا, کلی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا بندھا گیا. کوئی شہر آتا ہے تو اسے گھوڑے کی گردن سے کھول لیا جاتا ہے, پھر بھی لوکے نیزہ پہ یہ بلند نہیں ہو پاتا. اور راستے میں سارا راستہ جب گھوڑا گردن جھکا کے چلتا ہے یہ زمین سے ٹکراتا جاتا ہے. بعد کربلا کسی نے سجاد سے پوچھا مولا یہ کس کا سر تھا؟ میرا مظلوم آقا سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرے غیرت مند چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا. رامی نے کہا مولا یہ بتائیے عباس کا سر لو کے نیزہ کے بلند کیوں نہ ہوا؟ ہائے میرا صابر امام سجاد رو دیا, تجھے کیا بتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے جس نے گھر کے شہر میں اپنی بہنوں کا کھلا سر نہ دیکھا ہو. ہائے وہ لو کے نیزہ سے میں نے وہ کلسوم کے کھلے سر کو کیسے دیکھتا. پروردگارا میرے غیرت مند آقا عباس کا واسطہ, جن کا لقب بھی باب الحوائج ہے, ان کے جتنے چاہنے اور ماننے والے آج کی مجلس میں ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا کر دے. خداوندہ اسی محبت اہل بیت کا واسطہ جو ہمارے دلوں میں ہے, آج اس محبت اہل بیت کے دل میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کر رہا ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے, خصوصاً عراق و افغانستان و لبنان و ایران و پاکستان کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما, اس مجمع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. لیکن خصوصاً جن مرحومین کے خانوادوں کی جانب سے آج کے افطار کا اہتمام ہے, خدا بندہ ان مرحومین کی مغفرت فرما اور ان خانوادوں کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا کر دے. تمام بیماروں خصوصاً جن کے لیے ابھی امن یجیب کی تلاوت کی ہے, ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. ظہور امام نے تعجیل فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.